نئی بھی نہیں ہوگی آپ نے سنی ہوگی. حدیث اس طرح سے ہے کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری خلافت ملی, تو پہلا جو معرکہ پیش آیا وہ جنگ جمل ہے, جس میں ایک طرف سے سالار لشکر حضرت علی تھے اور دوسری طرف سے زوجہ رسول حضرت عائشہ تھی, کیونکہ وہ ایک اونٹنی پر سوار تھی اس کی مناسبت سے اسے جمل جنگ جمل کہا گیا. جنگ جمل میں حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں حضرت ابو ذر غفاری ان کا ایک غلام جو کہ صحابی رسول نہیں ہے بلکہ تابعی ہے. صحابی کی عام ڈیفینیشن, صحابی کی تعریف میں اختلاف ہے لیکن عام ڈیفینیشن یہ ہے, اگرچہ اس پر اعتراض کیا جاتا ہے, کہ جس نے بھی حالت ایمان میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے جائے وہ صحابی کہلاتا ہے, چاہے ایک بار دیکھا ہو. یہ بھی اشارہ کر صحبت, جس سے لفظ صحابی اور صاحب نکلا ہے, یہ عربی میں عرف عام میں تب ہی کسی کو کہا جاتا ہے جو ایک مدت تک ساتھ رہا ہو, نہ کہ فقط ایک ملاقات کی. عربی عرف میں ساتھی جو ہم اردو میں کہتے ہیں بالکل اس کے نزدیک لفظ ہے, ہمراہ رہنے والا. اردو میں ہمراہ رہنے والا یا ساتھی اس کو نہیں کہتے جو ایک ہی دفعہ ملا ہو, بلکہ اس کو کہتے ہیں جس نے بالآخر کچھ ٹائم ساتھ گزارا ہو. لہذا اہل سنت میں بھی دو ڈیفینیشنز ہیں صحابی کی, ایک وہ جو آج مشہور ہے اور وہ یہ کہ جس نے ایک بار بھی ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہے وہ صحابی ہے, اور دوسری ڈیفینیشن جو اس لفظ کے معنی سے زیادہ قریب ہے لیکن آج کل اس کا بازار نہیں ہے, مارکیٹ نہیں ہے, وہ یہ کہ جس نے اللہ کے نبی کو حالت ایمان میں دیکھا بھی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا بھی ہو اور ایک مدت اللہ کے نبی کی صحبت میں رہا بھی ہو, ان کے ساتھ ہمراہی میں زندگی بھی گزاری ہو, لیکن بعض وجوہات کی بنا پر وہ دوسری والی تعریف ایک دفعہ دیکھنا کافی ہے وہ زیادہ ہے. اگرچہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ لفظ صحابی کا جو عربی لغت میں معنی ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا, ایک دفعہ دیکھنے والے کو صحابی کہا جائے. بارہ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہے, بس میں دوہرا رہا ہوں, بچے بھی بیٹھے ہیں یاد ہو جائے ان کو. تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے اللہ کے نبی سے ملاقات نہ کی ہو لیکن اللہ کے نبی کے کسی صحابی سے ملاقات کی, اس کو تابعی کہتے ہیں. اور حدیث کی سند وغیرہ میں یہ چیزیں کام آتی ہیں, یہ صحابی ہے یہ تابعی ہے. تو یہ جو حضرت ابو ذر غفاری کا غلام ہے یہ تابعی ہے, اس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا, اس سے ملاقات نہیں کی. جنگ جمل میں یہ حضرت علی کے لشکر میں تھا, تو یہ کہتا ہے کہ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو میرے دل میں بھی وہی چیز آ گئی اچانک جو اکثر لوگوں کے دل میں آ رہی تھی, یعنی شک کہ ان دونوں میں سے ہاتھ پہ کون ہے. چونکہ بات معمولی نہیں تھی, ایک طرف امیر المؤمنین تھے, اور دوسری طرف کی بھی جو شخصیت تھی وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی, زوجہ رسول تھی. تو بہت سارے لوگ شک اور شبہ میں مبتلا ہو رہے تھے, کنفیوز ہو رہے تھے کہ کس سائڈ پر حق ہے اور کس سائڈ پہ حق نہیں ہے. تو یہ خود بیان کرتا ہے اب یہ تابعی حضرت ابو ذر کا غلام کہ جب میرے اوپر بھی وہی کیفیت طاری ہوئی شک اور شبہ والی, تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی نماز کے بعد کہ اے پروردگار تو میرے دل کو اس طرف مائل کر دے جس طرف حق ہے. میں نے دعا مانگی, اور پھر تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ میرا دل دوبارہ امیر المؤمنین کے لشکر کی طرف مائل ہوا اور اطمینان ہو گیا کہ یہی حق پر. تو میں نے جنگ کی, جنگ میں شرکت کی, اور امیر المؤمنین کے لشکر میں شامل رہتے ہوئے میں لڑا دوسروں سے. جنگ میں امیر المؤمنین کو فتح ہوئی, تفصیلات آپ کو کم و بیش معلوم ہے, میں ابھی یہ روایت بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ کہتا ہے کہ میں جنگ کے بعد دوبارہ مدینہ آیا, مدینہ منورہ, اور میں زوجہ رسول بی بی ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا. یعنی اگرچہ میں نے امیر المومنین کے لشکر میں ہی رہ کر دوسروں سے جنگ کی تھی, پھر بھی ایک دفعہ اطمینان قلب کے لیے میں ام المومنین بی بی ام سلمہ جو مدینہ میں تھی ان کے پاس آیا, ان کی خدمت میں حاضر ہوا, اور میں نے ان کو سلام کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ بی بی میں کوئی کھانے پینے کی غرض سے نہیں آیا بلکہ آپ سے کوئی بات پوچھنے کے لیے حاضر ہوں. تو بی بی ام سلمہ نے اس سے کہا کہ پوچھو, کیا پوچھنا چاہتے ہو, کس لیے آئے؟ تو یہ خود ہی اس کا راوی ہے, کہتا ہے میں نے بی بی سے وہ پورا قصہ بیان کیا کہ کس طرح میرے دل میں شک آیا, کس طرح میں نے دعا مانگی, کس طرح میرا دل دوبارہ لشکر امیر المومنین کی طرف مائل ہو گیا اور مطمئن ہو گیا, اور میں نے جنگ کی. تو آپ رسول اللہ کی زوجہ ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. توجہ فرمائیے گا, صلوات پڑھ دیں محمد والے. آپ مجھے فرمائیے کہ میں نے ٹھیک کیا یا میں نے غلط کیا. اب جو جواب دیا جناب ام سلمہ نے وہ اس طرح سے تھا, انہوں نے فرمایا تو نے بالکل ٹھیک کیا علی کے لشکر میں شامل ہو کر, اس لیے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے یہ جو بات اب جملہ عرض کرنے لگا ہوں اس روایت کا جو بی بی ام سلمہ نے دلیل کے طور پہ اسے پیش کیا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا علی کے لشکر میں شمولیت اختیار کر کے, یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر دیگر دلیلیں نہ بھی ہوں علی علیہ السلام کے اللہ کے نبی کے بعد پہلا حقدار ہونے کی, جانشینی کا پہلا حقدار ہونے کی اگر دیگر دلائل نہ بھی ہوں, تو یہ جملہ جو ابھی آپ کو سنانے لگا ہوں بی بی ام سلمہ کی اس روایت کا, فقط یہی کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو اللہ کے نبی مقام امیر المؤمنین کو دے کر گئے تھے وہ کسی اور صحابی کو دے کر نہیں گئے تھے. اور یہ جملہ بھی عجیب جملہ ہے, توجہ سے سنے, بغیر کسی تعصب کے سننے والا سنے. بی بی یہ کہتا ہے کہ بی بی نے مجھے جواب میں فرمایا کہ تو نے بالکل ٹھیک کیا علی کے لشکر میں شمولیت اختیار کر کے, اس لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی کو خود فرماتے سنا ہوا ہے, علی مع القرآن والقرآن مع علی وانہما لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. میں نے خود سنا ہے اللہ کے نبی کو, انہوں نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہوا. اس حدیث میں علی مع القرآن ہے والقرآن مع علی ہے, اور ایک دوسری حدیث میں علی مع الحق والحق مع علی, فرق نہیں ہے. چونکہ علی کے بارے میں تو امت نے اختلاف کر لیا, حق کے معنی کے بارے میں بھی کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ حق ایک ہی ہوتا ہے اور حق کہا ہی اسی چیز کو جاتا ہے جو حقیقت ہو, اور اگر حقیقت ڈھونڈنے نکلیں گے تو جس پر ساری امت کا اتفاق ہے کہ وہ حق ہے اس کا نام قرآن ہے. تو اللہ کے نبی فرمائے علی قرآن کے ساتھ ہے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں علی حق کے ساتھ ہے, اور اگر اللہ کے نبی فرمائے قرآن بھی علی کے ساتھ ہے, یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ حق بھی علی کے ساتھ ہے. یعنی قرآن اور علی جدا نہیں ہوتے, یعنی حق اور علی جدا نہیں ہوتے. اس پر بات کرنی ہے, ابھی صرف یہ روایت آپ کو سنائی ہے. ایک اور بات سن لیجیے کہ یہ دو جملے علی مع القرآن والقرآن مع علی, یہ دو جملے, پہلے جملے کا مطلب ہے علی قرآن کے ساتھ ہے, یعنی جہاں قرآن ہوگا علی ماں ہوگا, جو قرآن کی بات ہوگی علی کی وہ بات ہوگی. پھر فرمایا والقرآن مع علی, صرف علی قرآن کے ساتھ نہیں ہے, قرآن بھی علی کے ساتھ. یہ کیوں فرمایا؟ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے واضح کروں کہ علی کو تو تم جہاں بھی دیکھو گے وہ اسی سائڈ پر ہوگا جو سائڈ قرآن کی سائڈ ہے, لیکن اگر کبھی تم صلوات پڑھے محمد والے محمد دوسرا جملہ اس لیے ہے والقرآن مع علی, کہ اگر, یعنی اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ بتا رہے ہیں, رہنمائی فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں قرآن کے ذریعے, اس مصحف کے ذریعے, اس کتاب کے ذریعے, چمڑے پر لکھی ہوئی سیاہی کے ذریعے, اگر تمہیں کسی دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے اور تم دیکھو کہ ایک طرف علی ہے, توجہ فرمائیے گا, سمجھیے گا, ایک طرف علی کھڑے ہیں اور ایک طرف قرآن کو نیزوں پر بلند کر کے قرآن کا ورد کیا جا رہا ہے, یعنی ایک طرف نیزوں پہ قرآن اٹھا لیے گئے اور کہا جا رہا ہے ہمارا فیصلہ قرآن کرے گا, یہ نعرہ بلند کیا تھا. اور سب جانتے ہیں, شیعہ سنی سب جانتے ہیں, سب مانتے ہیں کہ یہ نیزوں پہ قرآن بلند کرنا محض دھوکہ تھا اور کچھ نہیں تھا, مکر تھا اور کچھ نہیں تھا, سب کو پتا ہے. چونکہ جب جنگ ختم ہو گئی تھی, یعنی رک گئی جنگ, خراب ہو گئی جیتی ہوئی جنگ, تو بعد میں نیزوں پر قرآن بلند کرنے والوں کو بھول گیا قرآن. تو یہ جو دوسرا جملہ ہے والقرآن مع علی, یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم کسی موقع پر یہ دیکھو کہ تمہیں علی سے دور کرنے کے لیے ظاہر ہے اس کتاب قرآن کا سہارا لیا جا رہا ہے, قرآن کو بلند کر دیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ قرآن فیصلہ کرے گا علی جنگ روک دے. تو وہاں پر ظاہر قرآن سے دھوکہ مت کھانا, اس چمڑے اور سیاہی سے دھوکہ مت کھانا, بلکہ میں تمہیں بتا رہا ہوں اس وقت بھی قرآن حقیقت میں اسی طرف ہوگا جہاں علی کھڑا ہو. یعنی اگر تمہیں قرآن اور علی کو جدا کر کے دکھایا جائے اور قرآن کو بہانہ بنایا جائے کسی چال چلنے کا, کسی دھوکے کا, تو دھوکے میں مت آنا. اگر تمہیں کہیں علی اور قرآن جدا جدا دکھائی دے رہے ہوں تو وہ جو علی سے جدا ہے وہ چمڑا اور کاغذ اور سیاہی ہے, قرآن اسی طرف ہوگا. یعنی حکم قرآن اسی طرف ہوگا, حکم حق اسی طرف ہوگا جس طرف علی ابن ابی طالب کھڑا ہو. یہ معنی علی مع القرآن والقرآن مع علی. اور پھر تاکیدن فرمایا کہ یہ جب میں یہ حدیث کہہ رہا ہوں یہ اس زمانے کے لیے نہیں ہے. دیکھیں کتنی تاکید ہے. بعد میں آنے والے لوگ کہتے ہیں یہ جب تک اللہ کے نبی تھے تب تک یہ فرمان تھا, لیکن اللہ کے نبی نے اگلا جملہ کہہ کے یہ دروازہ بھی بند کر دیا اس اعتراض کا. غور سے سنیے, آپ کے لیے نیا نہیں ہے اگرچہ, تو یہ دروازہ بند کرنے کے لیے کہ کوئی اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کہے کہ وہ فرمان یہ فرمان تو اللہ کے نبی کی زندگی تک تھا, یہ فرما دیا کہ وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا. بچے اس کو سبق کی طرح یاد کر لیں کہ یہ علی اور قرآن میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. یہ اللہ کے نبی کی زندگی تک نہیں تھا بلکہ فرمایا یہ دونوں یعنی علی اور اللہ کی کتاب لن يتفرقہ ہرگز جدا نہیں ہوں گے. کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ جب تک یہ کائنات ہے, جب تک یہ دنیا ہے. قیامت برپا ہوگی, میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا, علی اور قرآن وہاں بھی اکٹھے میرے پاس آئے. اس کے بعد گنجائش رہ جاتی ہے. تو شیعہ عقیدہ یہ ہے, توجہ کریں, ہم بار بار کہتے رہتے ہیں توہین کرنا, یہ مذاق اڑانا, یہ نہ قرآن کی تعلیم ہے نہ اہل بیت اطہار کی تعلیم ہے. یہ جو لوگ بھی ممبر پر بیٹھ کر کرتے ہیں در حقیقت تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو راضی تو کر لیتے ہیں, لیکن در حقیقت دوسروں کو مکتب اہل بیت سے دور کرتے ہیں, دشمنی اور نفرت میں اضافہ کرتے ہیں. یہ لوگ مکتب کی خدمت نہیں کرتے. جو بھی اپنی عقل سے سنجیدگی سے سوچے گا اس نتیجے کو بڑا واضح طور پہ جان لے گا. اللہ نے منع کیا قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو, ایک قوم دوسری قوم کا تمسخر مذاق نہ اڑائے. یہ روش ہے ہی نہیں نہ قرآن کی نہ اہل بیت کی. لیکن بعض لوگ کرتے ہیں, ذرا نعرے شعرے لگ جاتے ہیں اور ذرا ماحول بن جاتا ہے مجلس کا, بڑی مجلس پڑھ کے چلے گئے. یہ لوگوں کو دوسروں کو اس مکتب سے قریب کرنے کی بجائے دور کرتے ہیں. ہم اس توہین کو جائز نہیں سمجھتے. یاد رکھیں جس کے پاس دلیل موجود ہو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ شور مچے, دشمنی ہو, وہ تو چاہتا ہے بڑا اچھا سا ماحول بنے تاکہ میں جو میرے پاس بات ہے وہ بات کرنے کا موقع ملے اور اچھے ماحول میں دوسرے کو میری دلیل سننے کا موقع ملے. مجھے یقین ہے کہ میری دلیل اتنی پختہ ہے کہ اگر نارمل انصاف سے سنے گا تو قبول کر لے گا. جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ یہ دوسری اچھل کود کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں شور مچا دو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ تم پر فتح پا لے گا محمد مصطفیٰ. کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن, اس کا ہتھیار, اس کی دلیل جو دلوں پر جا کر اثر کرتا ہے وہ یہ آیات قرآن ہیں جو اس پر نازل ہوتی ہیں. لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو مت سنو. والغو فیہ, اور جب یہ قرآن پڑھنے لگے تو تم رولا ڈال دیا کرو. پنجابی میں رولا ڈال دیا کرو. ولغو فیہ لغو, بیچ میں الٹا سیدھا شور مچا دیا کرو تاکہ تمہاری پبلک قرآن نہ سنے, کیونکہ یہ اتنا پہچان چکے تھے قرآن کو مخالف کہ ان کو پتا لگ گیا تھا کہ ہتھیار اصلی یہ ہے, اگر یہ لوگوں نے سننا شروع کر دیا تو پھر ہماری دال نہیں گلنے والی. یہ بہت طاقتور ہے, اس لیے تو کبھی کہتے تھے یہ جادو ہے کیونکہ اثر کرتا تھا. لوگ پوچھتے تھے یہ خود گھڑا ہے تو پھر اثر کیوں کرتا ہے, پھر یہ مکار کہتے تھے جادو ہے, کبھی کہتے تھے شاعر ہے, خود بھی کنفیوز تھے کہ کیا نام رکھے اس کا. لیکن اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہے وہ چاہتا ہے کہ شور و غل ہو جائے, افراتفری ہو جائے, لڑائی ہو جائے, تاکہ اس میرے مد مقابل کو بات کرنے کا موقع نہ ملے, میری پبلک کہیں مجھے چھوڑ کر اس کی سائڈ پہ نہ چلی جائے. اے کاش کہ امت نے ان اختلافات کے بارے میں یہی قرآنی اور روایات پر مبنی اور عقل پر اور شعور پر مبنی رویہ اختیار کیا ہوتا تو شاید یہ اتنی جو لڑائیاں اور بےہودگیاں ہیں یہ امت میں نہ ہوتی, ہر ایک کو اپنی دلیل پیش کرنے کا موقع ملتا. صلوات پڑھے محمد والے. تو کیا کہتے تھے, لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه, اس میں شور مچا دیا کرو لعلکم تغلبون, تاکہ تم غالب آ جاؤ. اگر یہ قرآن اس کو پڑھنے کا موقع مل گیا پھر یہ غالب آ جائے. اور اللہ کے نبی نے, آپ کو پتا ہے صلح حدیبیہ میں کتنی سخت شرائط مانی تھی, اتنی سخت کہ مسلمانوں کے دلوں کو کچھ ہو رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے, ہم عمرہ کرنے آئے تھے, ہمیں عمرہ بھی نہیں کرنے دیا, ایک یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی. اس کے بعد اتنی سخت شرائط میں صلح کی جا رہی ہے, مثلا ان کا کوئی مسلمان ہو کے مکے سے مسلمان ہو کے مدینہ آ جائے, اللہ کا نبی پابند ہوگا واپس کرے گا کافروں کو, لیکن اگر یہاں سے کوئی وہاں چلا جائے واپس کافر ہو کر مدینے سے, وہ واپس نہیں کریں گے. اب یہ سمجھ آتی ہے کہ بات. لیکن بالآخر اللہ کے رسول کی بات مانی اور صلح حدیبیہ ہوئی. اللہ کے نبی کو کیوں پختہ یقین تھا, جتنی بھی سخت چڑھائی وہ چاہتے تھے صلح ہو جائے, ایک دفعہ لڑائی ختم ہو, کیونکہ ان کو باور تھا کہ اگر یہ لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور میرے لوگوں کو, میرے بھیجے ہوئے تبلیغ کرنے والوں کو اگر اس علاقے میں بات کرنے کا موقع مل گیا تو میں لڑائی کے بغیر ہی ان کو شکست دے دوں. اور صلح حدیبیہ کے بعد لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا گراف اچانک یوں سے اوپر جاتا ہے. کثیر تعداد اسلام میں داخل ہوئی ہے جب یہ لڑائی اور اس کا خطرہ ٹلا ہے, لڑائی نہیں کی جائے گی. یہاں بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا, یاد کرے, ذہن نشین کرے, خاص طور پہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا, یہ دونوں علی اور قرآن, علی اور قرآن, صلوات پڑھے محمد والے. کب تک جدا نہیں ہوں گے؟ میری زندگی تک, میری زندگی تک یہ حدیث زندہ ہے. بعد میں علی اور قرآن الگ الگ ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں, لن یتفرقا, یہ لن یتفرقا ہرگز ابدا کبھی بھی, اس کے معنی میں کب تک؟ حتی یرد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ گیا. یہ علی اور قرآن کا جدائی ناپذیر ہونا, ہم یہ کہتے ہیں, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ علی کا پہلا حق نہیں بنتا تھا تو پھر صحابہ رسول میں کوئی اور شخصیت لا کر بتا دیجئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہو تو یہ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ ہے. کسی اور شخصیت کا لا کر دکھا دیجئے, اور اگر لا کر نہیں دکھا سکتے, یہ علی ہے کہ جس کو قرآن سے ناقابل جدائی قرار دیا گیا, اور یہ بھی علی ہی ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, جس کی محبت کو ایمان کا معیار اور جس کے بغض کو منافقت کا معیار قرار دیا گیا. کوئی اور شخصیت نہیں ہے. تو پھر توجہ کی بات یہ ہے کہ علی اگر آپ کہتے ہیں کسی معاملے میں غلط ہے تو ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ اس معاملے میں آپ غلط ہیں, کیونکہ علی قرآن سے جدا نہیں ہوتا, ایک پل کے لیے بھی جدائی یعنی خطا یعنی حق سے دوری. تو میں اللہ کے نبی کے قول کو اپنے عقیدے کی بنیاد پر بناتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو بھی علی نے کیا, اگر علی اس بات پر ناراض تھے کہ کیوں میرے بغیر وہاں پر یہ ساری سقیفہ میں کاروائی کر دی گئی, تو ساری دنیا مجھے کہے کہ دوسری طرف ٹھیک ہے, میں اللہ کے نبی کے فرمان کی بنیاد پر اپنا عقیدہ بنا کے کہوں گا کہ علی ناراض ہو تو بھی علی حق پر ہے, علی خوش ہو تو بھی علی حق پر. توجہ فرما رہے ہیں. ایک بار پھر صلوات پڑھ دیں. محمد تو ہم شیعہ اپنا مسئلہ میں نے کہا کہ اور بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ہم ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ دوسرے سے بات کرتے ہو, مخالف سے بات کرتے ہو, تو پھر آپ ایسی چیز کے ذریعے بات کرتے ہو جسے وہ بھی مانتا ہو. اب فرض کریں میں اپنی کتاب میں سے اگر روایت پڑھوں, مثال کے طور پر جو ہے مکتب اہل بیت کے پیروکار ان کے لیے تو صحیح ہے, ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن جب میں نے دوسرے فریق کو اگر میں وہی سناؤں گا تو وہ کہے گا میں تو اسے مانتا ہی نہیں, وہ تو جو پروپیگنڈا ہے شیعہ کتب کے بارے میں, آپ الکافی کا نام لو کہتے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہے. آرام سے پروپیگنڈے پہ چلنے والی قوم ہم ہو یا عوام, ہماری عوام ہو یا ان کی عوام ہو, پروپیگنڈے پہ چلنے والی قوم وہ ریوڑ کی طرح ہوتی ہے, اس کو جدھر ہانک دیا جائے وہ چل پڑتے ہیں, پچھلی بھیڑ کو پتہ نہیں ہوتا اگلی کدھر جا رہی ہو, آواز پہ چل رہی ہو. عوام الناس کا معمولاً یہ کردار ہوتا ہے, لیکن دوسرے فریق سے بات کرنے کا اصول یہ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ واقعی چاہتے ہو کہ آپ ایسی بات کرو جو اس کے لیے بھی دلیل ہو, تو پھر وہ کرو جو وہ بھی قبول کرتا ہے, جیسے قرآن مجید, اور اسی طرح خود مثلاً انہی کی کتاب سے بات کرنا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کوئی اور صحابی بتا دیجئے, کوئی اور خاندان بتا دیجئے. دیکھیں یہ دونوں حدیثیں قرآن سے جدا نہ ہونے والی, یہ مولا علی کے لیے بالخصوص ہے, اور اللہ کے نبی نے اپنی عطرت اپنے اہل بیت کے لیے بالعموم بولی ہے, یعنی یہی لفظ کہ علی قرآن سے جدا نہیں ہوگا اور قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا قیامت تک, یہاں تک کہ حوض کوثر پر اکٹھے آئیں گے, بالکل یہی لفظ قرآن اور اپنی عطرت اور اہل بیت کے بارے میں بولے, جسے ہم حدیث ثقلین کہتے ہیں کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے, حتی یلد علی الحوض, یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئے. کسی اور کا بھی دکھائیے کہا گیا ہو کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوگا. ہم اس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا گیا وہ قرآن سے جدا نہیں ہوتے, یا تو پھر آپ کہیے قرآن مجید میں بھی خطا اور باطل ہے, اور یا پھر کہیے کہ جن کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا اللہ کے نبی نے ان میں نہ خطا ہے نہ باطل ہے, کیونکہ جدا نہ ہونے کا یہی مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں بھی اہل بیت کا کوئی فرد ہوگا اس کے پاس ہر وقت پاکٹ میں قرآن ہوگا یا اس نے ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوگا, کبھی جدا نہیں ہوتی, یہ مطلب نہیں ہے. ان کی بات جدا نہیں ہوتی, ان کا موقف جدا نہیں ہوتا, ان کا حکم جدا نہیں ہوتا, ان کا فہم دین جدا نہیں ہوتا, اکٹھے رہتے. تو اللہ کے نبی آسانی فرما گئے, اللہ کے نبی آسانی فرما گئے, لیکن یہ آسانی ایڈاپٹ نہیں کی گئی. تو یہ وہ حدیث تھی کہ جو میں ابتدان آج پہلے دن آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اب آئیے ان آیات کی طرف. دو آیات میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی, سورہ زخرف آیت نمبر 43 اور 44. کیا فرماتا ہے خالق کائنات ان دو آیات میں. فاستمسک خطاب فعل امر ہے, آرڈر جب کیا جاتا ہے, حکم جب دیا جاتا ہے. فاستمسک اگر بالکل لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے کہ تو تمسک کر. تمسک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سادہ لفظوں میں اردو میں مضبوطی سے تھام لے. حدیث ثقلین میں یہی لفظ ہے, ما ان تمسک تم بہما لم تدلوا بعدی, جب تک تم نے ان دونوں سے قرآن سے اور اہل بیت سے تمسک کیا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہاں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ لفظ وہی ہے لیکن یہاں پہ فعل امر ہے, حکم دیا جا رہا ہے. فاستمسک, فا عربی زبان میں اکثر پس یا تو کے معنی میں آتا ہے. تو استمسک تو تمسک کر, تو مضبوطی سے تھام لے. اور کیونکہ خطاب اللہ کے نبی سے ہے, ہم ترجمے میں کہتے ہیں آپ مضبوطی سے تھام لیجیے, ورنہ عربی زبان میں واحد کا لفظ ہے, ایک فرد سے خطاب. فاستمسک اے رسول آپ مضبوطی سے تھام لیجئے, آپ تمسک کیجئے. مقام قرآن یہاں سے بتانے لگا ہوا, قرآن مجید کا مقام کیا ہے. اور بعض اوقات خطیب خطابت میں اور بعض اوقات شاعر اپنی شاعری میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو اس آیت کی بات کے بالکل برعکس. آیت کیا کہہ رہی ہے اور ہم مختلف مواقع پر یہ درخواست کرتے رہتے ہیں کہ خاص طور پر جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اور بڑی توفیق دی ہے کہ ان کے قلم سے اہل بیت اطہار کی مد میں شعر لکھے جاتے ہیں اور ایک بہت بڑا کردار اور رول ہے اس شاعری کا, چاہے وہ مدحت ہو, مد سرائی ہو, اور چاہے وہ مرثیہ گوئی ہو, بہت بڑا رول ہے عزاداری میں اور کربلا کی اس تحریک کی یاد کو بنانے میں شاعری. لیکن کیونکہ جس طرح یہ نعمت اور توفیق بہت بڑی ہے, آپ کو پتہ ہے پھر جتنا عہدہ بڑا ہوتا ہے اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے اور اتنی اس کی چھوٹی غلطی بھی بڑی بن جاتی ہے. چونکہ ایک بندہ گھر میں بیٹھ کے کوئی بات کرے تو اس کی اپنی بیوی بچے, لیکن ایک بندہ ممبر پہ بیٹھ کے شعر بولے تو ہو سکتا ہے ہزار لوگ اس کو سن رہے ہوں اور آج کل ہو سکتا ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہو اور اس کے بعد لاکھوں تک پہنچ جائے, کروڑوں تک پہنچ جائے, اتنا خوبصورت شعر. تو اگر اس میں کوئی خرابی ہوگی تو جو بول رہا ہے وہ ذمہ دار ہے, جو بندہ بھی اس سے گمراہ ہو دونوں سائڈ سے. اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے, جو بندہ بھی وہ صحیح بات اس سے لے گا, ایک بندہ لے تو اس ایک کے ثواب میں وہ شریک ہے, اور اگر ایک کروڑ بندہ صحیح بات اس سے لے اس کی شاعری سے تو وہ ایک کروڑ کے حساب میں شریک ہے, یہ قرآن نے بتایا ہوا. اور اگر کوئی بندہ غلط بات کرے, ایک بندہ گمراہ ہو تو وہ اس کی گمراہی ایک کی گمراہی میں شریک ہے, اور اگر کروڑ بندہ اس سے گمراہ ہو جائے تو وہ کروڑ کی گمراہی میں شریک ہے. بوجھ بھی بہت بڑا ہے, ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تو درخواست میں یہ کیا کرتا ہوں کہ یہ بزرگوار اعکاش کے بڑی اچھی طرح جس طرح اہل بیت سے جڑے ہیں اسی طرح اللہ کی کتاب سے بھی جڑ جائے, اور تاکہ جب شاعری لکھ رہے ہو تو کوئی جملہ, کوئی مصرع, کوئی شعر ان حدود سے باہر نہ ہو جو حدود اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر. آج کئی لوگ شعر پڑھتے, لوگوں کو بھی سننے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا, وہ کھلا شرک ہوتا ہے, یعنی وہ ڈائریکٹ مولا علی کو اللہ بنا رہے ہوتے, سامنے والوں کو پھر بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. شعر نثر سے زیادہ خطرناک اور تیز دھار آ رہا ہے شاعری. تو ہمارے شعرا کو حتمن چاہیے کہ حدیث ثقلین کے سائے میں شاعری کریں، قرآن اور اہل بیت کے سائے میں شاعری کریں، تو پھر وہ اتنی بڑی توفیق ہے کہ اس کا اجر اور ثواب واقعاً ناقابل تصور ہے. سلوات پڑھے محمد والے آج میں اس کا ترجمہ کی حد تک بیان کروں، وقت تمام ہو رہا ہے. آج ان ایکسپیکٹڈ ایک ٹریفک میں پھنس کر تو تقریباً 15 منٹ ہم لیٹ ہو گئے. آپ سے بہت معافی چاہتا ہوں، آپ کو بہرحال وقت قیمتی ہوتا ہے اور آپ کو انتظار کرنا پڑا. فاستمسک تو اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے. کس کو؟ بالذی اوحی الیک، اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. آپ اس کا دامن مضبوطی سے تھام لیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے دامن قرآن مضبوطی سے تھام لیجئے. اگر آیت قرآن سے اس کی تفسیر کروں تو وہ یوں ہے، واتبع ما یوحى الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے چلتے جائیے، اس کی اتباع کیجئے، اس کو فالو کیجئے. اور اس آیت میں فرمایا اسی کو دوسرے لفظ میں مضبوطی سے تھام لیجئے جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. ایسا ہے تو پھر اللہ فرما رہا ہے انک علی صراط مستقیم، آپ اللہ کے حکم کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو سرٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً صراط مستقیم پر. روایت ایک اور ہے وہ کل آپ کو بتاؤں گا، جس میں امام معصوم ہی فرماتے ہیں، یہ امام کی جو عصمت ہے معصوم ہونا ہے، ایکچولی یہ اس کے قرآن کے ساتھ مضبوط تمسک کی وجہ سے ہے. وہ نہ قرآن سے جدا ہوتا ہے اسی لیے خطا بھی نہیں کرتا. عصمت کا معنی یعنی اتنی مضبوطی سے تھاما ہوا ہے قرآن کو، اتنی مضبوطی سے جڑا ہے قرآن سے کہ جدا نہیں ہوتا، خطا نہیں کرتا. خطا کب کرے گا؟ جب جدا ہوگا. یہ کل بیان کروں گا. پس فرمایا اے رسول مضبوطی سے تھام لیجئے اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے. انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور آیت نمبر 44 اس طرح سے غور سے سنیے گا اور خود دیکھیے گا، جا کر خود دیکھیے گا، چونکہ وہ دن تو ابھی بہت دور ہے کہ ہم نے اتنی دفعہ قرآن پڑھو کہ آپ کو پہلے ہی پتہ لگ رہا ہو کہ یہ ہے قرآن. جیسے کرکٹ میچ دیکھا ہوتا ہے نا، اور کسی نے اگر سینچری ماری ہو بڑی تیز تو اس کے چھکے اور چوکے بھی یاد ہوتے ہیں، جو بڑے زبردست کرکٹ کے شائقین ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ کہے نا اس نے مثلا 10 چوکے مارے تھے، کہتا نہیں 11 مارے تھے، پتہ ہوتا اس کو. اے کاش وہ دن آ جائے کہ اگر یہاں بیٹھا بندہ ترجمے میں تھوڑی سی ہیرا پھیری کرے تو سامنے والے کہے کہ یہ چھکا تو نے اپنے پاس سے ایڈ کیا، یہ قرآن میں نہیں ہے. توجہ فرما رہے، وہ دن آئے گا اللہ کرے گا، لیکن ابھی کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ابھی آپ یہ کریں کہ حتماً قرآن میں دیکھیں کہ جو میں نے بولا ہے وہی لکھا ہوا وہاں پر یا وہ نہیں لکھا ہوا. آیت نمبر 44 وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، مقام قرآن، اے رسول یقیناً یہ جو آپ کی طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. آپ کے لیے بھی، بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگے گا کہ قرآن، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اے رسول یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے. وَلِقَوْمِكَ، اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یہ نصیحت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب آپ سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے. یعنی اے رسول آپ سے بھی قرآن کے بارے میں اللہ پوچھے گا، اور آپ کی قوم سے بھی اس قرآن کے بارے میں اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ اس قرآن کے ساتھ تمہارا کیا رویہ. اللہ کو سب پتہ ہے آج میرا قرآن کے ساتھ کیا رویہ، آپ کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. لیکن اس فائنل عدالت میں، اس فائنل جب فیصلے ہونے ہیں،
تو یہ ساری پروسیڈنگز ہوں گی. آپ قرآن پڑھے, وہاں لکھا ہوا ہے ایک ایک رسول کو اللہ بلائے گا سامنے اور اس سے سوال کرے گا کہ میں نے جن کی طرف بھیجا تھا, جو ذمہ داری دی تھی, بتاؤ تم نے کس طرح ادا کی. اور جب وہ اپنی بات بتائیں گے تو اللہ پھر ان کی قوم سے پوچھے گا, اب تم بتاؤ جب انہوں نے میرا پیغام دیا تو آگے سے تم نے کیا رسپانس دیا. تو انہی پروسیڈنگز میں ایک سوال قرآن کے بارے میں, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور یقیناً یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی اے رسول, اور ان قریب آپ سب سے, سوفا عربی زبان میں جلدی, ان قریب کے معنی میں آتا ہے سوفا تسألون, بہت جلد تم سب سے اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج کے لیے یہی پر اکتفا کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. یہ مطلب خود قرآن میں ہے, اور ایک اور مطلب ہے جو احادیث میں ہے, اور وہ مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے نبی اپنی امت کے سامنے آئے, جبکہ ان کے دونوں طرف ثقلین, یعنی ان کے ایک طرف اللہ کی کتاب ہوگی اور ایک طرف اہل بیت اطہار. اور اگر حدیث ثقلین صحیح ہے تو یہ حدیث نہ بھی ہوتی جو میں بھی بولنے لگا ہوں, تو بھی جو اللہ کے نبی نے بتایا اس کے بارے میں سوال ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان یہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو یہ جو روایت ابھی پڑھ رہا ہوں یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی روز قیامت اس حالت میں آئیں گے کہ ایک طرف ان کے قرآن ہوگا, ایک طرف ان کے اہل بیت ہوں گے, سامنے ان کی امت ہوگی, اور اللہ کے نبی ان دونوں کو ان کے سامنے رکھ کر اور کہیں گے کہ مجھے بتاؤ یہ جو میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر آیا تھا, ان کے ساتھ تم نے میرے بعد کیا رویہ اختیار کیا, کیا سلوک کیا ان کے ساتھ. تو شاید وہی وقت ہوگا کہ جب حسین کی ماں اپنے بچوں کی شہادت کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں ہو, اور کیا شان بیان کی گئی روایات میں, شیعہ سنی روایات میں اس بیوی کی, کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تشریف لائیں گی, کسی اور کے بارے میں یہ جملہ نہیں ہے, فقط اس بیوی کے بارے میں ہے کہ حاطف اعلان کرے گا, اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں نیچی کر لو, فاطمہ زہرا میدان حشر میں آنے والا, فاطمہ زہرا یہاں سے گزرنے والا. اور یہ بیوی آئے گی اور اپنے حسین کی شہادت کا شکوہ اللہ کی بارگاہ میں کرے, اور یہی کہیں گی کہ میرا بچہ بے قصور تھا, میرے بچے نے کوئی شریعت کی خلاف ورزی نہیں کی تھی, وہ تو خلاف ورزی کو روکنے کے لیے آیا تھا, لیکن انہوں نے میرے بچے کو, اس کی اولاد کو, اس کے اصحاب کو بھوکا پیاسا کر بلا کے سزا دی. آج چند جملے عرض کرنا چاہوں گا اس ماحول کے بارے میں جو گیارہویں کے سورج میں طلوع ہوتے ساتھ کربلا میں دیکھا. جب دسویں کا سورج طلوع ہوا تھا تو مشکلات تھی, دشمن کے لشکر نے گھیرا ہوا تھا, لیکن بی بی زینب کا اگر دل چاہتا علی اکبر کی زیارت کرے تو کر لیتی, اگر چاہتا اپنے پردوں کے محافظ عباس کی زیارت کریں, ابھی بی بی کے منہ سے نام پورا نہیں نکلتا تھا عباس آ کے حاضر ہو جاتے تھے, اگر چاہتی تھی اپنے بھائی حسین کی زیارت کریں تو بی بی کر سکتی تھی. دسویں کا سورج جب طلوع ہوا تھا تو یہ سب لوگ بی بی زینب کے پاس موجود تھے. لیکن عزاداروں جب گیارہویں کا سورج طلوع ہوا نا تو کربلا کا منظر بدل چکا تھا. اس سورج نے کیا دیکھا؟ ایک طرف جلے ہوئے کچھ خیمے تھے, ایک طرف کچھ یتیم بچے سہمے ہوئے بیٹھے تھے, اور ایک طرف کچھ بیویاں جن کی چادریں لوٹ لی گئی تھی وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی. ابن سعد لعین نے اعلان کیا کہ قافلے کو اسیروں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کرایا جائے, جلد سے جلد ابن زیاد کے دربار میں پیش کرنا ہے تاکہ انعام حاصل کیا جا سکے. مکاتب نے لکھا کہ اس قافلے کو بچوں کو بیویوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کرایا جائے. میرے مولا سجاد کو کہ جو بیمار تھے اور خود کو سنبھال نہیں پا رہے تھے, ان لائنوں نے ایک اور ظلم کیا. سید سجاد کو ایک رسی کے ذریعے اونٹ کے شکل کے ساتھ باندھ دیا گیا, دونوں پیروں کو باندھ کر اونٹ کے شکل کے نیچے سے رسی گزار کر سید سجاد کو باندھ دیا گیا. جب یہ قافلہ چلنے لگا تو ایک دفعہ بیویوں نے گویا قسم دے کر کہا ان لائنوں سے کہ آخری مرتبہ ہمیں اپنے پیاروں کی لاشوں کی زیارت کرنے دو, ہمیں وہاں سے گزارو جہاں ہمارے عزیزوں کی لاشیں پڑی ہیں. یہ مطالبہ مان لیا گیا. عزاداروں جب یہ قافلہ ان لاشوں کے پاس سے گزرا, ایک دفعہ بیویوں کے گریے کی آوازیں بلند ہوئی اور شدت غم سے بیویوں نے اپنے آپ کو سواریوں سے نیچے گرا دیا. کوئی بی بی علی اکبر کی لاش پر آ گئی, کوئی امام حسین کی, کوئی حضرت عباس کی لاش پر آ گئی, کوئی اپنے شہید شوہر کی لاش پر کھڑی ہے, سب بیویاں اپنے پیاروں کی لاشوں پر کھڑی ہیں. ایک دفعہ علی کی بیٹی کی نگاہ اٹھی, دیکھا سید سجاد تو اسی روٹ پر ہے, وہ تو بندے ہوئے تھے, خود کو نیچے گرا بھی نہیں سکتے تھے. بی بی نے دیکھا سجاد کی آنکھیں اپنے بابا حسین کی لاش پر ہیں جو کربلا کی ریت پر بے گور و کفن پڑی ہے. بی بی کو یوں محسوس ہوا کہ اگر تھوڑی دیر سجاد کی توجہ نہ ہٹی تو روح بدن سے نکل جائے گی. ایک دفعہ پکار کر کہتی ہے او میرے بھائی حسین کی نشانی سجاد, تیری یہ حالت کیوں ہے؟ اپنے آپ کو سنبھال, مجھے لگتا ہے تیری جان نکل جائے گی. سید سجاد رو کر جواب دیتے پھوپھی اماں, جس بیٹے کے باپ کی لاش بے گور و کفن اس کے سامنے پڑی ہو, خاک و خون میں لت پت ہو, اور اسے اتنی اجازت نہ ہو کہ اپنے باپ کو قبر میں آ کر دفنا دے, اس کی روح نکلنے کے قریب نہ ہوگی تو اور کیفیت کیا ہوگی؟ عزاداروں عجب تھا کربلا کا منظر. ابن سعد نے صبح صبح اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہمارے لشکر کے جتنے لوگ مارے گئے ہیں سب کی لاشیں لاؤ اور احترام کے ساتھ انہیں قبروں میں دفن کرو. یہ منظر تھا کربلا کا کہ ان لائنوں کی لاشیں تو احترام کے ساتھ دفنائی جا رہی تھی, لیکن حسین اور ان کی اولاد اور ان کی اصحاب کے لاشیں بے گور و کفن کربلا میں پڑے تھے. بی بی ابھی اسی گریے میں اور الوداع میں مصروف تھی کہ ابن سعد نے حکم دیا کہ ان کو جلدی جلدی اب سوار کراؤ تاکہ کوفے کی طرف لے جایا جائے. ایک لائن سے کہا اگر یہ نہ اٹھے تو ان کو تازیانے مار کر اٹھا. کچھ لوگ تازیانے لے کر بیویوں کی طرف بڑھے. اگرچہ علی کی بیٹی بڑی تھکی ہوئی تھی, بڑے ظلم و ستم سہ چکی تھی, لیکن علی کی بیٹی تھی. بی بی اچانک آگے بڑھتی ہے اور ان لائنوں سے آگے کہتی ہے خبردار میں خود سوار کر لوں گی, ہمارے نزدیک نہ آنا, ہم رسول کی بیٹیاں ہیں, ہم اس نبی کی بیٹیاں ہیں جن کا تم کلمہ پڑھ کر خود کو مسلمان کہتے ہو, ہمارے نزدیک مت آنا, میں خود سوار کراؤں گی. مظلومیت بی بی زینب عالیہ. یہ بی بی جب کسی وقت سفر کے لیے سوار ہونا چاہتی تھی بنو ہاشم کے شہزادے آگے آ جایا کرتے تھے اور خود سوار کرایا کرتے تھے. کربلا میں جب بی بی نے اترنا تھا اپنی سواری سے, عباس تھے, علی اکبر تھے, قاسم تھے, سب نے بڑے احترام سے بی بی کو اتارا تھا. آج مظلومیت کی اور غربت کی کیفیت یہ ہے کہ علی کی دونوں بیٹیاں بی بی زینب بی بی ام کلثوم
تمام دوسری بیویوں کو ایک ایک کر کے ان اونٹوں پر سوار کر رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو سوار کر رہی ہیں، یہاں تک کہ عزاداروں وہ وقت بھی آیا کہ بی بی زینب نے بی بی ام کلثوم کو بھی سوار کروا دیا، اور اب کربلا کی ریت پر علی کی بیٹی تنہا کھڑی ہے۔ خیال تو آیا ہوگا کہ کتنا منظر و زمانہ بدل گیا، کہ جب مجھے سوار ہونا ہوتا تھا تو سوار کرانے کے لیے کتنے لوگ آ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حسرت کے ساتھ علی کی بیٹی نے فرات کے کنارے کی طرف نگاہ کی جہاں لاش عباس موجود تھی، کہتی ہے بھیا عباس ذرا آج آ کے اپنی بہن زینب کو دیکھ، اور زینب تجھے پکارتی ہے اور تو اس کو جواب نہیں دیتا۔ اس کے بعد بی بی متوجہ ہوئی، چلتی ہوئی اپنے بھائی حسین کی لاش کے پاس آئی، نیچے گردن کو جھکایا، کٹی ہوئی رگوں پر بوسا دیا اور کہتی ہے بھیا حسین آپ تو یہ کہہ کر لائے تھے کہ بہن بھائی سفر میں اکٹھے رہیں گے، اب خود کربلا رہ رہے ہو اور بہن سے کہا ہے کوفہ اور شام کے بازاروں میں جائے۔ بی بی کہتی ہے اللہ کی قسم اگر میرے اختیار میں ہوتا کہ میں کربلا رک جاؤں یا آگے چلی جاؤں تو اللہ کی قسم زینب قیامت تک کربلا میں رہنا پسند کرتی، اپنے بھائی کی لاش کو یوں چھوڑ کر زینب آگے نہ جاتی۔ اور پھر آخری دفعہ رخ کیا، گردن کے بوسے لے کر مدینہ کی طرف رخ کیا، روضہ رسول کی طرف، اور کہا واہ محمدا، اے اللہ کے نبی ذرا آ کر دیکھیے، صلی علیک ملیک السما، آسمان کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ہادا حسین، یہ آپ کا حسین ہے پہچانا نہیں جاتا، ہادا حسین و مرمل بالدماء، یہ جو کربلا کی ریت میں لپتا پڑا ہے، ریت اس کا کفن بن گئی ہے، یہ آپ کا وہی حسین ہے جس کے آپ بوسے لیا کرتے تھے، یہ وہی حسین ہے جس کے سر پر سے امامہ بھی لٹ گیا، جس کا لباس بھی لوٹ لیا گیا، اور جس کا سر نوک نیزہ پر چڑھا دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔